الصائبين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
جانوروں کی سوچ یا جانوروں کا قرض یا جانوروں کا لہجہ اچھا نظر آتا. مجھے بتاؤ دس آدمی بازار سے گزرے کتا نہیں بھونکے گا, لیکن ایک ملنگ اور ایک منگتا آ جائے تو کتا بھونکے. نہیں سوچتے آپ کہ کتا اس کو کیوں بھونکے گا, منگتے کو کتا کیوں بھونکتا ہے, ملنگ کو کتا کیوں بھونکتا ہے. اور ایک کتا یہ شعور رکھتا ہے کتا عام آدمی کو نہیں بھونکتا, منگتے کو اور ملنگ کو بھونکتا ہے. اصل میں کتا اس کو بھونک کر یہ تجھے شعور دینا چاہتا ہے اور اس ملنگ سے کہنا چاہتا ہے اے ملنگ تو میرے مالک سے مانگنے کیوں آیا ہے, اپنے مالک سے کیوں نہیں مانگتا. دروازے پہ بیٹھا ہوا کتا اسے بھونکتا اور وہ شعور ضرور دینا تھا. میرے بھائیو آپ کے سامنے جو میں آج اپنی معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان نبوت کے سلسلے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یا خاندان نبوت کے سلسلے میں چار طریقوں سے گفتگو ہو سکتی ہے یا چار عنوانات بیان ہو سکتے ہیں, اور میں انشاءاللہ علیحدہ علیحدہ ان چاروں عنوانات پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے فضائل و مناقب کیا ہے, اسلام کے اندر حضرت حسین کی حیثیت کیا ہے, اور دوسری بات ہے کہ حضرت حسن اور حسین اور خاندان نبوت کے ابو بکر و عمر اور عثمان سے تعلقات کیسے ہیں, آپس میں محب تھے. حضرت حسین حضرت علی حضرت فاطمہ عمر کے دشمن تھے, عمر کے دشمن تھے, عثمان کے دشمن تھے, معاویہ کے دشمن تھے, یا ان کی آپس میں محبت تھی. سال سے شیعہ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ان کی آپس میں دشمنی تھی عداوت تھی, کیا یہ سچی بات ہے یا اس سے بڑا جھوٹ دنیا کے اندر اور کوئی نہیں. تیسری بات یہ کہ کربلا کا واقعہ کیسے پیش آیا, کیوں پیش آیا, اس کی تفصیلات کیا ہیں, اور چوتھی بات یہ ہے کہ نواسہ رسول کو قتل کس نے کیا. آپ چاہتے ہیں کہ ان عنوانات پر گفتگو ہو, چاہتے ہیں کہ نواسہ رسول کو قتل کس نے کیا, یہ سب سے اہم ہو. نواسہ رسول کے قتل اور شہادت کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ نواسہ رسول مدینے میں قتل ہوتے, مدینہ میں شہید ہوتے تو قصور مدینے والوں کا ہوتا, نواسہ رسول کوفے میں شہید ہوتے یا شام میں شہید ہوتے تو قصور شامیوں کا ہوتا. نواسہ رسول شہید ہوئے ہیں کوفے میں, کہاں شہید ہوئی, شام یزید کا مرکز تھا, مدینہ اور مکہ اہل سنت کا مرکز تھا اور کوفہ شیعہ کا مرکز تھا. کوفہ کس کا مرکز تھا, بڑی اصولی بات, بڑے لمبے دلائل موجود ہیں. میں اللہ تعالی کی توفیق سے اس بات پر ضروری دلائل رکھتا ہوں کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے شیعہ ہیں. کہ شیعہ اگر ہائی کورٹ میں ریپ کر دے تو تین تاریخوں میں ہائی کورٹ اگر غیر جان تو تیسری تاریخ میں فیصلہ یہ ہوگا کہ حسین کو قتل کرنے والے شیعہ نے علی. اور اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو میں ایک بات سنا کر آپ کو حیران کرنا چاہتا ہوں اور وہ بڑی قابل غور بات. حضرت حسین کو شہید کیا ہے شیعہ نے اس پر بڑے دلائل اس پر بڑے توجہ کیجیے اس پر بڑے میرے پاس بڑے گواہ ہیں. حضرت حسین کو شہید کیا شیعہ نے اس کے لیے میرے پاس بڑے دلائل نمبر ایک نمبر دو نمبر تین یہ سارے دلائل. زین العابدین جو زخمی ہے وہ میرا گواہ ہے. سکینہ میری گواہ ہے. فاطمہ میری گواہ ہے. ام کلثوم میری گواہ ہے. زینب میری گواہ ہے. کس چیز کی گواہ؟ کہ حضرت حسین کو قتل شیعہ نے کیا. لیکن میں ان گواہوں سے بھی بڑی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان گواہوں سے بڑی بات یہ ہے کہ شیعہ کی کتاب الجامع الکافی میں شیعہ کے امام محمد بن یعقوب کلینی نے لکھا ہے کہ پیغمبر کی یہ حدیث ہے نبی کی حدیث کہ اے حسین تجھے تیرے شیعہ قتل کریں گے. نہیں سمجھے میری بات؟ کتاب شیعہ کی کتاب کتاب کس کی؟ شیعہ کی. مصنف شیعہ کتاب شیعہ کی. فرمان رسول اللہ کا کہ حسین مجھے خطرہ ہے کہ تجھے تیرے شیعہ قتل کر ڈالیں گے. یہ کس نے کہا؟ بے پیغمبر کی حدیث شیعہ کی کتاب میں ہے. شیعہ کو اپنی حدیث کی کتاب کی روایت تو مان لینی چاہیے کہ قتل انہوں نے کیا. تماشا دنیا کو دکھانا اور بات ہے. اس سے بڑا فراڈ اس سے بڑی بےمانی اس سے بڑا تجل اس سے بڑا فریب چشم فلک نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے نواس رسول کو کرب و بلا کی وادی میں سوا کر کے بچوں کو رلایا ہے اور پوری دنیا کو رلایا ہے 1400 سال سے وہی قوم تازیہ لے کر بازاروں میں آ کر سینہ کوبی کرتی ہے اسی حسین کے نام پر کہتی ہے ہم محبت کرتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے سینوں کو کوٹ کر اللہ سے سزا پا رہی ہے. سزا پا رہی ہے یا نہیں میرے بھائی؟ یہ میں آگے چل کر اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں. حضرت حسین پیغمبر کے نواسے ہیں. ام الفضل ایک عورت ہے. ام الفضل بنت امیس یہ ام الفضل وہ عورت ہے کہ جنہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. دوسرے نمبر کی مسلمان خاتون یہ ام الفضل حضرت عباس کی بیوی ہے. خواب میں دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ خواب میں دیکھتی ہیں آسمانوں سے ایک بچہ گرا جوڑی میں آیا اور رسول اللہ اس بچے کو پیار کرے. ام الفضل کہتی ہے کہ میں نے یہ خواب رسول اللہ کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایک بیٹا عطا کرے گا. چند دنوں کے بعد حضرت فاطمہ کے ہاں حضرت حسین پیدا ہوئے اور کچھ چند دنوں کے بعد حضرت حسین کو دودھ پلانے کے لیے ام الفضل حضرت حسین کو اپنے گھر لے. تو ام الفضل نے حضرت حسین کو دودھ پلایا اور یہ ام الفضل حضرت عباس کی بیوی اور حضرت حسین جب پیدا ہوئے تو حضرت حسین کی پیدائش کے وقت دایا کا فریضہ کس نے سر انجام دیا؟ حضرت حسین پانچ شعبان چار ہجری رسول اللہ کی وفات سے سات سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. یہ تاریخ یاد رکھیں, یاد رہے گی. حضرت حسین چار ہجری, کتنے ہجری؟ چار ہجری پانچ شعبان مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے اور دایا کا فریضہ سر انجام دینے والی عورت کا نام اسما بنت امیس ہے جو اس وقت حضرت جعفر تیار کی بیوی تھی اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد جن کا نکاح حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہوا تھا. گویا کہ جو عورت حضرت صدیق اکبر کی بیوی بنی اسی عورت نے حضرت حسین کے پیدائش میں دایا کا فریضہ سر انجام دیا. یہ آپس میں محبت کی دلیل ہے یا دشمنی کی دلیل؟ یہ تو بات کی بات ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہوئی ہے حضرت علی المرتضیٰ سے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ شادی کس طرح ہوئی ہے؟ تفصیل میں نہیں جاتا, اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ رسول اللہ کے گھر میں ان کی شادی ہو. لیکن جب یہ خواہشات رسول اللہ کے پاس پہنچی تو آپ خاموش رہے. تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو اور اللہ کو یہ نکاح باقیوں کے ساتھ منظور نہیں تھا, ابو بکر اور عمر کے ساتھ. حضرت عثمان کے نکاح میں تو رسول اللہ کی یہ دو بیٹیاں تھیں, یکے بعد کی تھی. تو فاروق اعظم نے حضرت علی سے کہا کہ علی ہم نے بات کی ہے, مانی لیں گی. آپ پیغمبر کے گھر رہتے ہیں, نبی کے چچراپ بھائی ہیں, آپ فاطمہ الزہرا سے شادی کی درخواست تو کریں. حضرت علی نے فرمایا میں درخواست کیسے کروں, میرے پاس تو شادی کا خرچہ نہیں. تو عثمان غنی نے فرمایا درخواست کرنا تیرا کام ہے, سارا خرچہ دینا میرا کام. چنانچہ حضرت علی نے سوال کیا رسول اللہ سے کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہی تھا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو جواب میں رسول اللہ نے فرمایا اہلا وسہلا ومرحبا. یہی جواب جب صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے سامنے آیا تو حضرت ابو بکر اور عمر نے علی سے کہا تجھے مبارک ہو, تیری شادی قبول ہو گئی. حضور نے فرمایا علی تیرے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک زرہ ہے, ایک تلوار. حضور نے فرمایا کہ تلوار تیری جنگ میں کام آئے گی, زرہ بازار میں بیچا. نہیں ولیمے کے لیے بھی کچھ ہے؟ تو فرمایا اونٹ کے دو بچے میں نے ولیمے کے لیے رکھے تھے, وہ حضرت حمزہ نے ان کو جرا کر ڈالا. حضور نے فرمایا چلو یہ جرا بیچ آؤ. اب دیکھیے جرا بیچنے کے لیے بازار میں گئے. حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ فرمایا نبی کی بیٹی سے شادی ہے اور سامان کے لیے پیسہ کوئی نہیں، زرہ بیچنے آیا ہوں. حضرت عثمان نے فرمایا کتنے کی زرہ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا 500 درہم کی. 500 درہم کی زرہ، یعنی آج کل کے حساب سے تقریباً کوئی 3500 روپیہ، 3500 روپے کی زرہ. حضرت عثمان نے فرمایا یہ پیسے لے لو، زرہ دے دو. تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو زرہ دے دی، پیسے لے لیے. جب علی چلنے لگے تو عثمان غنی نے زرہ بھی واپس دے دی. حضرت علی نے فرمایا زرہ کیوں دیتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ رشتہ نبی کی بیٹی کا ہو اور خرچہ سارا عثمان غنی کا. حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے اب سامان خریدا جا رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عثمان غنی نے زرہ بیچی، زرہ بھی مل گئی، پیسے بھی مل گئے. اب جب سامان خریدنے کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر سے کہا کہ جاؤ تم ابو فاطمہ کے کپڑے خرید کر لاؤ، ایک چکی خرید کر لاؤ، ایک لکڑی کا برتن خرید کر لاؤ، ایک کھجوروں کی چھال کا گدا خرید کر لاؤ، اور ایک روٹی پکانے کے لیے جو توا ہوتا ہے جسے ہم توا کہتے ہیں یہ خرید کر لاؤ. فاطمہ الزہرا کی شادی ہو رہی ہے، شہنشاہ دو عالم کے بیٹی کی شادی ہے. تیری اور میری بیٹیوں کی عزت زیادہ ہے نا نبی کی بیٹیوں سے؟ علیہ باللہ 20-20 ریڈیو اور ٹیلی ویژن، پلاٹ چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، دولت چاہیے، لڑکا نہیں مانتا، بینک میں پیسہ ہونا چاہیے، اتنی دولت ہونی چاہیے، اتنا جہیز ہونا چاہیے، اتنا سامان ہونا چاہیے. لیکن آؤ جان کے لوگوں، یہ ساری دنیا کے سردار کی بیٹی ہے اور اس کے جہیز کا سامان خریدا جا رہا ہے، 2 کپڑے کے جوڑے، ایک روٹی پکانے والا توا، ایک کپڑا لٹکانے والی کھونٹی، ایک کھجور کی چھال کا گدا، ایک آٹا پیسنے والی چکی، اور لکڑی کے 2-4 برتن. یہ حضرت فاطمہ کا سامان تیار ہوا. فاطمہ الزہرا کا سامان خریدنے والا صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہے، خرچہ دینے والا عثمان غنی ہے. شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی، 11 سفر المظفر شادی ہوئی. 11 سفر کو شادی ہوئی. صبح 10 بجے مسجد میں، آج کل تو ہم شادی کی اطلاع دینے کے لیے نائی کو کہتے ہیں کہ نائی یہ لے جاؤ دعوت نامے، لیکن میں قربان جاؤں اس مدینہ کے قاصد پر جو فاطمہ کی شادی کا پیغام دینے مدینہ کی گلیوں میں پھیرا تھا، اس کا نام حبشے کا بلال تھا. حضرت بلال کو رسول اللہ نے فرمایا بلال جاؤ، میرے دوست یہ دوست ہے، ان کو بلا لاؤ، میری بیٹی کی شادی ہے. حضرت بلال اطلاع دینے گئے، کس کو اطلاع ہوئی ہے؟ ابو بکر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، عبد الرحمان بن عوف کو، طلحہ اور زبیر کو، قتادہ کو، مقداد بن اسود کو، سلمان فارسی کو، ابو ذر غفاری کو. تقریب التہذیب میں ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہوا تو مسجد کے صحن میں چٹائی پر نکاح ہوا، اور اس چٹائی پر سوائے 14 آدمیوں کے کوئی نہیں تھا. 14 آدمی چٹائی پر بیٹھے ہیں اور ساری کائنات کا سردار نکاح پڑھا رہا ہے.
اور الفاظ کیا ہے؟ الفاظ سنو، انی یا فاطمہ یا علی، انی حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ الزہرا کی طرف سے وکالت کر کے فاطمہ الزہرا سے کہا کہ انی زوجتک بعلی، اے فاطمہ میں تجھے علی کے ساتھ تیرا نکاح کرتا ہوں، اس 500 درہم کے اس نکاح اس مہر کے ساتھ، یہ مہر 500 درہم کا ہے، 500 درہم مہر رکھا گیا، 500 درہم مہر کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 132 تولے چاندی بنتی ہے، 132 تولے چاندی، کتنا افسوس ہے کہ آج پاکستان میں حضرت فاطمہ کا مہر بھی غلط طور پر مشہور ہو چکا ہے کہ جی فاطمہ کا مہر ہونا چاہیے، جی کتنا مہر ہو، جی 32 روپے مہر ہو، تمہیں کس پاگل نے کہا کہ فاطمہ کا مہر 32 روپے تھا؟ 32 روپے کا کوئی وجود دنیا کی کسی تاریخ میں کسی کتاب میں نہیں ہے، کہیں کہتے جی 32.5 روپے، کہیں کہتے جی 32.25 روپے، حقیقت میں 500 درہم مہر تھا، اور 500 درہم 132 تولے چاندی بنتی ہے، اور جب پاکستان بننے سے پہلے روپیہ چاندی کا ہوتا تھا تو 132 روپے چاندی کے مہر فاطمی مشہور تھا، پاکستان بن گیا روپیہ چاندی کی بجائے کچھ عرصہ کے بعد کاغذ کا روپیہ نکل آیا تو وہ 100 بھی اڑ گیا اور صرف 32 روپے رہ گئے، اور وہ چاندی بھی چلی گئی، پیسے بھی چلے گئے، اور غلط طور پر 32 روپے مشہور ہو گئے، حالانکہ حضرت فاطمہ کی شادی کا جو مہر تھا وہ 132 تولے چاندی تھا۔ کوئی پتہ بھی چل رہا ہے بات کا؟ معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں؟ مہر کتنا تھا؟ مہر کتنا تھا؟ 132 تولے چاندی۔ کتنا تھا؟ 132 تولے چاندی حضرت فاطمہ کا مہر تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں، پیغمبر کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ مہر فاطمہ الزہرا کا تھا، اور بیویوں میں سب سے زیادہ مہر ام حبیبہ کا تھا۔ ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ام حبیبہ کا مہر ادا کیا، آپ کو پتا ہے کس نے ادا کیا؟ وہ مہر بھی عثمان غنی نے ادا کیا، اور وہ مہر 1200 دینار تھے، 1200 دینار، 1200 دینار ام حبیبہ کا مہر عثمان غنی نے ادا کیا، پیغمبر کی بیوی کا مہر بھی عثمان ادا کرے اور بیٹی کا مہر بھی عثمان ادا کرے۔ میرے بھائیوں دیکھو، فاطمہ الزہرا کا حضرت علی سے نکاح ہوا، اور فاطمہ الزہرا حضرت علی سے جب نکاح ہو رہا ہے، حضرت علی موجود ہے، 14 یا 15 آدمی مسجد میں موجود ہیں، اور گواہ بنایا گیا ابو بکر کو، عمر کو، فاطمہ کی شادی پہ خرچ دیا عثمان غنی نے، گواہ بنے ابو بکر اور عمر، شیو ابو بکر عمر کو کافر کہہ کر تم تو فاطمہ کو علی کے گھر نہیں پہنچا سکتے، پہنچاؤ تو صحیح، کیسے پہنچاؤ گے؟ گواہ ابو بکر ہے، گواہ عمر ہے، نکاح ہوا مسجد میں، مسجد کے صحن میں، تیری بیٹی کا نکاح ہوتا ہے شادی ہال میں، جنج گھر میں، لاکھ روپیہ کا خرچہ، کار موجود ہے لڑکا نہیں مانتا، بینک بیلنس موجود ہے لڑکا نہیں مانتا، لیکن یہ ساری دنیا کے سردار کی بیٹی ہے۔ اور جب رخصتی کا وقت آیا، تیار رخصتی کس نے کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ سے عمر میں 3 سال چھوٹی تھی، یہ بات یاد ہوتی ہے، حضرت عائشہ عمر میں فاطمہ سے کتنی چھوٹی تھی، لیکن مرتبے میں ماں تھی، مرتبے میں کیا تھی؟ عائشہ عمر میں 3 سال چھوٹی تھی لیکن مرتبے میں ماں تھی۔ اب دیکھو گھر میں کون ہے؟ فاطمہ کی رخصتی ہو رہی ہے، رخصتی کرنے والا کون ہے؟ کپڑے تیار کرنے والا کون ہے؟ کپڑے باندھنے والا کون ہے؟ کپڑے سینے والا کون ہے؟ برتن دینے والا کون ہے؟ ایک حضرت صفیہ ہے اور ایک حضرت عائشہ ہے، دو بیویاں نبی کے گھر میں ہیں، اور صفیہ نے سامان باندھا. صفیہ کی عمر زیادہ تھی, عائشہ کی عمر کم تھی, لیکن کم عمر کے باوجود عائشہ ماں کے درجے میں تھی. جس وقت رخصتی کا وقت آیا, رسول اللہ گھر میں تشریف لائے. یہ بھی یاد رکھیے, حضرت علی کے دو گھر تھے, ایک گھر جنت البقیع کے پاس تھا جس کا نام دار علی تھا, ایک گھر مسجد نبوی کے پاس تھا جس کا نام دار فاطمہ تھا. یہ دار فاطمہ ایک حجرہ تھا جو خود رسول اللہ نے حضرت علی کو دیا تھا, اور اسی حجرے میں فاطمہ تو زہرا کو نکاح کر کے حضرت علی لائے تھے. جس حجرے کا نام دار فاطمہ تھا, جس حجرے کا نام کیا تھا, دار فاطمہ. اب آپ دیکھو, رخصتی کا وقت آیا. جب رخصتی کا وقت ہوتا ہے نا بیٹیوں کا, تو منظر عجیب ہوتا ہے. جن لوگوں نے بیٹیاں رخصت کی ہیں ان سے پوچھو, قیامت کا منظر ہوتا ہے. لوگ روتے ہیں, بھائی روتے ہیں, بہنیں روتی ہیں, مائیں روتی ہیں, باپ روتا ہے کہ پلی پلائی لڑکی کو ہم دوسرے کے سپورٹ کر رہے ہیں, کیسے ہوگا. لیکن حضور نے فرمایا, اے فاطمہ, میں نے تجھے ایسے انسان کے نکاح میں دیا ہے کہ جس کا علم پہاڑوں سے زیادہ ہے. یہ نبی نے فرمایا, اے فاطمہ, اگر علی تجھ سے ناراض ہو گیا تو محمد کے گھر میں بھی تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ روایات موجود ہے. حضور علیہ السلام فاطمہ کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں. جنگ کے لوگوں, توجہ کرو, صفیہ موجود ہے, عائشہ موجود ہے. سامان عائشہ نے باندھا, تیاری عائشہ نے کی, ڈوری تیار ہو گئی. اور جب رخصتی ہونے لگی, رسول اللہ نے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تو صفیہ کے زبان سے اتنی بات نکل گئی کہ اے کاش اس وقت خدیجہ زندہ ہوتی, فاطمہ کی اماں زندہ ہوتی. آئے رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. پیغمبر نے فرمایا, اللہ, خدیجہ زندہ ہوتی اپنے ہاتھوں کو سے بیٹی کو رخصت کرتی. اے اللہ, خدیجہ زندہ ہوتی تو اس بولی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتی. رسول اللہ بھی رو رہے ہیں, فاطمہ بھی رو رہی ہے, عائشہ بھی رو رہی ہے, خدی اور صفیہ بھی رو رہی ہے. منظر عجیب ہو گیا, ساری عورتیں رو رہی ہیں. خدیجہ تو کبرا وہ عورت ہے کہ اس نے محمد کو رسول بننے کے بعد سب سے پہلے دیکھا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رات کا وقت ہوتا تو کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کر چھوڑتے, تو میں کہتی, یا رسول اللہ, خدیجہ تو بوڑھی عورت تھی, بڑا عرصہ گزر گیا. تو حضور فرماتے, عائشہ, تجھے نہیں پتا خدیجہ نے میرے ساتھ کتنی وفائیں کی ہیں. لوگوں نے مجھے دھکے دیے, خدیجہ نے مجھے سینے سے لگایا. میرے پاس کوئی دولت نہ تھی, خدیجہ نے ساری دولت محمد کے قدموں پہ لٹا دی. وہ بھی وقت تھا کہ جب مدینہ کی گلیوں میں پیغمبر کو نکالا جاتا تھا, اور خدیجہ کہتی تھی, انک لتصل الرحمہ وتعمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتعطی الضعیفہ. یہ الفاظ خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کے لیے کہے. میرے بھائیو, منظر سوگوار ہوا ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں, دائے فاطمہ میں چلی گئی. یہ تو میرا عشق ہے, میری محبت ہے, میرا پیار ہے کہ فاطمہ خاتون جنت ہے, فاطمہ رسول اللہ کی چہیتی بیٹی ہے, فاطمہ نبی کی آخری بیٹی ہے. بعض لوگ کہتے ہو, دیکھو فاطمہ سے اتنا پیار ہے, اگر اور بیٹی کوئی ہوتی تو اس سے پیار نہ ہوتا. اور پاگلو, یہ تو سوچو, رسول اللہ کی وفات کے وقت حضور کی اولاد میں صرف فاطمہ زندہ تھی. پیغمبر کے آخری دو سالوں میں حضور پر فراخی آئی, خوشحالی آئی, مالی وسعت آئی, اور مالی وسعت میں سوائے فاطمہ کے نبی کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی. باقی تمام پیغمبر کی بیٹیاں پہلے فوت ہو چکی تھی. اس لیے فطری بات ہے کہ ایک سب سے چھوٹی بیٹی اور دوسرے نمبر پر سب سے چھوٹی بیٹی کے علاوہ وفات کے وقت زندہ ہونا, آخری سالوں میں زندہ ہونا, یہ فطری بات ہے پیار و محبت کی. اور اگر شیعہ یہ کہے کہ جناب نبی کی ایک بیٹی تھی, تو میں شیعہ سے اتنا سوال تو کر سکتا ہوں کہ تم قرآن کو تو مانتے نہیں ہو. اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں تو آؤ, قرآن سے فیصلہ کراتے ہیں کہ نبی کی ایک بیٹی ہے یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں. تو قرآن کہتا ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتکا و نساء المؤمنین، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دے، و بناتکا اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، اور پوری امت کی ماں عورتوں سے کہہ دے کہ جب باہر نکلا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ یہاں پر بیوی کا ذکر آیا تو نبی نے بیویاں کہا، معلوم ہوا بیوی ایک نہیں ہے زیادہ ہے، تو بیٹی کا لفظ آیا تو بیٹیاں کہا، بیٹی نہیں کہا۔ ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کہتا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بنتک، اے پیغمبر اپنی بیٹی سے کہہ دے، بنت نہیں کہا بلکہ بنات کہا۔ بنات جمع کا لفظ ہے، جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے، ایک پر نہیں ہوا کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اور اپنی بیٹیوں سے کہو، بیٹی ایک ہوتی تو بیٹیاں نبی نہ کہتا۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر اس سے عام عورتیں تو پوری امت کی عورتیں بھی تو نبی کی بیٹیاں ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں علیحدہ لفظ استعمال کیا کہ وہ نسائل مومنینا، ساری امت کی عورتوں سے کہہ دے۔ یعنی امت کی عورتوں کا ذکر علیحدہ کیا، نبی کی بیٹیوں کا قرآن میں ذکر علیحدہ کیا، نبی کی بیویوں کا ذکر علیحدہ کیا۔ بیٹی ایک ہوتی تو ذکر ایک بیٹی کا ہوتا، ایک بیٹی نہیں تھی زیادہ بیٹیاں تھیں تو قرآن نے بنات کا لفظ استعمال کیا۔ اگر کوئی دنیا کا شیعہ قرآن کو مانتا ہے تو وہ پیغمبر کی چار بیٹیوں کو تسلیم کرنا اس پر واجب ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ خود شیعہ کی بڑی بڑی کتابیں نبی کی چار بیٹیاں تسلیم کر چکی۔ میرے بھائی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی جب چادر کا معاملہ آیا تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چادر میں جن کو لیا وہ تو فاطمہ تھی، تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ چادر کا واقعہ 9 ہجری میں پیش آیا اور 9 ہجری میں صرف حضرت فاطمہ زندہ تھی اور ان کے بچے زندہ تھے، باقی نبی کی کوئی اولاد زندہ نہیں تھی، تو فاطمہ ہی کو ساتھ لینا تھا۔ چیلنج کے وقت چادر کے نیچے، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ میری بات کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو پیدا ہوئی وہ رسول اللہ کی کیا لگی؟ حضرت فاطمہ کی اولاد پیغمبر کی کیا لگی؟ نواسی۔ تو نبی کے نواسے ویسے کتنے ہیں؟ آپ کو یاد ہے نبی کے کل نواسے کتنے ہیں؟ ہے جی 9۔ اور یار میں پچھلے سال بھی غالباً میں نے بتائے تھے، اور اس سے پچھلے سال بھی شاید 10 مرتبہ بھی آپ کو نواسوں کی تعداد بتائی جائے آپ کو نہیں پتا چلے گا، اس لیے کہ رافضیت کا خمار ایسا سوار ہے اور ایسا پروپیگنڈا دماغوں پہ چھایا ہوا ہے کہ حقیقت کا ادراک ہی نہیں ہوتا۔ بھائی اگر حضرت حسن اور حسین نبی کے نواسے ہیں تو اگر ایک بیٹی ہوتی تو نواسے یہی ہوتے، اور اگر بیٹیاں چار ہیں تو اور بیٹیوں کی بھی تو اولاد ہے، وہ نواسے کیوں نہیں؟ ان نواسوں کو یاد کیوں نہیں رکھتے ہو؟ پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اس زینب کی اولاد نبی کی کیا لگے گی؟ دوسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، تیسری کا نام ام کلثوم ہے، چوتھی کا نام فاطمہ، بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے کا نام طاہر طیب ہے، تیسرے کا نام ابراہیم ہے، کیا نام ہے؟ ابراہیم۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی بڑی غلط بات مشہور ہے کہ جب ہم اہل بیت کا لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں اہل بیت سے نواسا مراد ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ اہل بیت کا کیا معنی ہے؟ میں جو تیرے کو پوچھا براوا تیرے گھر آیا نہ کی حال ہے، کہ مراد دو تیرے لے کے اور بیوی۔ میں جو تیرے کو پوچھا کہ تیرے گھر آیا نہ کی حال ہے، تو کیا آپ سے بلند آواز میں گل کے کر، میں جو تیرے کو پوچھا تیرے گھر آیا نہ کی حال ہے، تو مراد کی ہے؟ بیوی۔ میں پنجابی چ میں پوچھا کہ گھر آیا نہ کی حال ہے، تو مراد تیرے بچے تیری بیوی۔ میں اردو میں پوچھا تیرے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو مراد بیوی۔ اور جب میں عربی میں پوچھوں تیرے اہل بیت کا کیا حال ہے، تو مراد نواسے۔ شیعوں کے پیچھے لگ کر کہ شیعہ نے چونکہ اہل بیت کا معنی نواسے کر دیا اور تو بھی اس کے پیچھے لگ گیا، تو نے بھی مطالعہ ہی نہیں کیا کہ اہل بیت کا معنی کیا ہے۔ سوچ تو صحیح، بیت کا معنی تو گھر ہے، اہل کا معنی والا، گھر والے، گھر والے نواسے ہوتے ہیں۔ اور پیغمبر کی بیٹی زینب وہ بھی اہل بیت ہے اپنے خاوند کی، ان کے خاوند کا نام قاسم کی اہل بیت نبی کی بیٹی زینب ہے، دوسری بیٹی عثمان غنی کے نکاح میں آئی رقیہ، تو عثمان غنی کی اہل بیت نبی کی دوسری بیٹی ہے، تیسری بیٹی رقیہ کی وفات کے بعد عثمان کے نکاح میں آئی تو وہ عثمان کی اہل بیت ہے، اور فاطمہ تو زہرا بھی اہل بیت حضرت علی کی ہے، فاطمہ گھر والی کس کی ہے بولو تو صحیح، کس کی گھر والی ہے؟ تو حضرت علی کی گھر والی ہے، تو اہل بیت سے مراد نواسا لیا کہاں سے؟ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے بتاؤ آل رسول کس کو کہتے ہیں؟ بتا سکتے ہو آل رسول کا کیا معنی؟ اولاد رسول، اگر آل کا معنی اولاد ہے تو قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ والا قد اغرقنا آل فرعون، کہ فرعون کی آل کو اللہ نے غرق کر دیا، فرعون کی اولاد تھی؟ بتاؤ فرعون کی اولاد تھی؟ تو قرآن کہتے میں نے فرعون کی آل کو غرق کیا، تو وہاں آل کا معنی اولاد کیوں نہیں؟ آل کا قرآن پیغمبر کی شریف پہ تو غور کرو کہ نبی نے فرمایا کل تقی و نقی فہو آلی، ہر متقی پرہیزگار میری آل ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، آل کا معنی جماعت ہے، کہو آل کا معنی، بلند آواز سے آل کا معنی، آل رسول کا معنی جماعت رسول، آل رسول کا کیا معنی؟ آل اولاد کے معنوں میں بھی بعض موقعوں پر آتا ہے، لیکن آل کا عربی لغت میں معنی جماعت ہے، گروہ ہے، افراد ہے، ساتھی، شیعہ نے اتنا بڑا پلندہ کیا کہ عربی لغت کا معنی بدل دیا، جس طرح شیعہ نے اسلام کی آئیڈیالوجی کو چینج کیا، اسلام کا سائنٹیفک نظریہ تبدیل کیا، اسی طرح شیعہ نے اسلام کی اصطلاحات کو تبدیل کیا، شیعہ نے لفظ نکالا پائنتن پاک کے صدقے، سنیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا پائنتن پاک کے صدقے، بھئی صرف پانچ تنوں کا صدقہ، باقی تن نپاک ہے، پانچ ہی تن پاک ہے تمہارے اور کوئی تن پاک نہیں ہے، 144,000 پیغمبر کے صحابہ ان تمام کے تن پاک تھے، شیعہ کے نزدیک صرف پانچ پاک تھے، تو تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ ان کے نزدیک تو باقی ناپاک تھے، اور انہوں نے تو اس لیے پنچتن پاک کا لفظ یاد کیا کہ پنچتن پاک کہیں گے باقی خود بخود ناپاک ظاہر ہو جائیں گے، اور تو بے وقوف بن کر سنی اور سنی لا علم بن کر اور جاہل بن کر اس اصطلاح کو استعمال کرتا رہا، اور یہ نہ سوچا کہ شیعہ نے تو اس اصطلاح کے ذریعے تمام صحابہ کو ناپاک کہہ دیا، کوئی بات میری سمجھ میں آ بھی نہیں ہے یا کوئی نہیں؟ تو پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بڑی بیٹی زینب، زینب کے گھر میں تین بچے پیدا ہوئے، کتنے؟ یہ تین بچے نبی کے کیا لگے؟ نواسے، یہ نواسے بھی آپ کو یاد ہے کون کون سے نواسا ہے؟ یہ زینب حضرت خدیجہ کے بھانجے قاسم کے ساتھ اس کا لکھا ہوا، ابو العاص قاسم ابن ربیع اموی کے ساتھ، تو اس کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس لڑکے کا نام علی بن ابو العاص رکھا گیا، دوسرا بچہ پیدا ہوا جو نام رکھے بغیر فوت ہو گیا، تیسری بچی پیدا ہوئی جس کا نام امامہ رکھا گیا، حضور نے جنگ بدر میں غنیمت کا مال تقسیم کیا تو بخاری شریف میں ہے کہ ایک بچی نبی کی گود میں آ بیٹھی اور پیغمبر نے اس کے گلے میں ہار ڈالا، اور وہ بچی یہی امامہ پیغمبر کی نواسی تھی، اور اگر شیعہ یہ کہے کہ پیغمبر کی بیٹی ایک تھی، توجہ یہ اور دلی عرض کر رہا ہوں، اگر شیعہ کہے کہ نبی کی بیٹی ایک تھی تو شیعہ سے پوچھو کہ فاطمہ تو زہرا کے وفات کے بعد علی کے نکاح میں جو عورت آئی وہ کون سی تھی؟ فاطمہ، توجہ، فاطمہ تو زہرا کے بعد جو علی کے نکاح میں جو عورت آئی اس عورت کا نام کیا تھا؟ شیعہ سے پوچھو، وہ نہیں بتائیں گے، میں بتاتا ہوں کہ اس عورت کا نام امامہ تھا، وہ امامہ یہی زینب کی لڑکی تھی، یہ زینب رسول اللہ کی بڑی بیٹی زینب، بڑی بیٹی زینب، حضرت فاطمہ نے کی وفات کے وقت علی نے رو کر کہا تھا کہ اے فاطمہ تیرے جیسی خدمت والی عورت مجھے نہیں مل سکتی، تو فاطمہ نے فرمایا اگر میرے جیسی لڑکی چاہتا ہے تو میری وفات کے بعد میری بھانجی امامہ سے شادی کرنا، چنانچہ حضرت علی نے اپنے حضرت فاطمہ کی بھانجی امامہ سے شادی کی، اور اس امامہ کے بطن سے حضرت علی کے دو بچے زید بن علی اور یحییٰ بن علی پیدا ہوئے تو اس رشتے کی بنیاد پر حضرت زینب حضرت علی کی ساس بنی. تو کیا عجیب تقسیم ہے کہ رسول اللہ کی دو بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی زینب علی کی ساس ہے, سب سے چھوٹی نبی کی بیٹی علی کی بیوی ہے. تو سیو فاطمہ علی کی بیوی ہے, زینب علی کی ساس ہے, اور ساس کو ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے. تم نے علی کی ماں کو بلا دیا, بیوی کو یاد رکھا؟ یہ تو علی کی ماں ہے زینب. اگر شیعہ یہ کہے کہ بیٹی نبی کی ہے ایک ہے تو پوچھو, اگر نبی کی بیٹی ایک ہے تو علی کی دوسری بیوی کس کی لڑکی تھی؟ علی کی دوسری بیوی امامہ کی ماں کا نام کیا تھا؟ امامہ کے نانا کا نام کیا تھا؟ امامہ کے بھائیوں کا نام کیا تھا؟ امامہ کے خاندان کا نام کیا تھا؟ شیعہ یہ خاندان بتائے گا تو خود ہی اقرار کرنا پڑے گا کہ پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں اور بھی بیٹیاں. ماننا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو زینب کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی تو ماما ایک لڑکا علی, ایک بچہ نام اس کے بغیر فوت ہو گیا. تو کتنے لڑکے ہو گئے؟ لڑکے کتنے ہو گئے اور لڑکی؟ یہ جو لڑکا علی ہے یہ علی وہی ہے, توجہ کیجیے, کہ جس نے خانہ کعبہ کے 307 بت گرانے کا وقت آیا تو کتابوں میں ہے کہ علی نبی کے کندھے پر چڑھا اور خانہ کعبہ کے 307 بت گرائے. رحمہ بینہم مولانا نافع صاحب کی کتاب ہے, دوسری جلد ہے, اس کو بھی اٹھائیے اور آپ اس کو بھی اٹھائیے کہ طبقات ابن سعد میں تفصیل کے ساتھ امام محمد بن سعد نے لکھا کہ خانہ کعبہ کے بت گرانے کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام مدینہ سے مکہ گئے تھے اور آپ کی سواری کے پیچھے ایک 7 سال کا بچہ سوار تھا, اس بچے کا نام علی تھا. وہ نبی کے کندھے پر کھڑا ہوا اور اس نے خانہ کعبہ کے 307 بت گرائے, اور وہ علی پیغمبر کا یہی نواسا علی بن ابو العاص تھا جو زینب کا بڑا لڑکا تھا. لیکن یار لوگوں نے کہا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا چوتھا خلیفہ تھا, مرتبے میں حضرت علی المرتضیٰ اس نواسے سے بلند ہے, لیکن کعبے کے بت گرانے والے تین لڑکے اور ایک لڑکی, دو لڑکے زینب کے اور ایک لڑکی اور ایک لڑکا حضرت عطیہ کا عبداللہ, تو گویا کہ یہ تین نواسی اور ایک نواسی, اور حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی تو 6 بچے پیدا ہوئے. سب سے پہلی لڑکی پیدا ہوئی, لڑکی کا نام زینب رکھا, دوسری بچی پیدا ہوئی جس کا نام عطیہ رکھا, تیسری بچی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا, اور چوتھی بچی پیدا ہوئی اور چوتھا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حسن رکھا, پھر لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حسین رکھا, پھر لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محسن رکھا. اب یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو پہلی لڑکی ہے زینب, یہ پہلی لڑکی زینب موجود ہے کربلا کے اندر جس کا خطبہ آج بھی موجود ہے. دوسری لڑکی رقیہ وہ ہے کہ جس کا نکاح بعد میں عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ہوا, حضرت جعفر کے یار کے لڑکے کے ساتھ ہوا, اور تیسری لڑکی ام کلثوم وہ ہے کہ جس کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ ہوا. جس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ اور آپ حیران ہوں گے, ایک نئی بات بتانا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم نے ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ فاروق اعظم نے حضرت علی سے فرمایا تھا, علی میں میری بہن میری بیٹی حفصہ رسول اللہ کی بیوی تھی, حضور فوت ہو گئے, میں چاہتا ہوں کہ نبی کے خاندان میں میرا رشتہ برابر کا باقی رہے. حضرت علی نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا آپ کی بیٹی ام کلثوم سے اگر میرا رشتہ ہو جائے تو یہ رشتہ برابر باقی رہے گا. تو حضرت علی نے اس کو منظور فرمایا اور منظور فرمانے کے بعد نکاح ہو گیا. اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے پیغمبر کی پوری زندگی میں نبی کی ہر سنت پہ عمل کیا, اور یہ شادی کر کے بھی نبی کی ایک سنت پہ عمل کیا تھا, اس لیے کہ رسول اللہ نے آخری عمر میں ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی تھی, یعنی عائشہ صدیقہ سے. تو جب شادی عائشہ سے ہوئی تھی اس وقت عائشہ کی عمر 9 سال تھی, حضور کی عمر 53 سال تھی, اور بالکل اسی طرح جب ام کلثوم سے فاروق اعظم نے نکاح کیا تو ام کلثوم کی عمر 9 سال تھی, فاروق اعظم کی عمر 53 سال تھی. فاروق اعظم نے یہ نکاح کر کے اصل میں پیغمبر کی سنت کو پورا کیا ہے. اور چنانچہ حضرت رقیہ ام کلثوم جو فاروق اعظم کے نکاح میں آئی تو ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا, تو فاروق اعظم نے اس بچے کا نام بھی رسول اللہ کے متمنا بیٹے زید کے نام پر زید رکھا, اور دوسری بچی پیدا ہوئی اسی ام کلثوم کے وطن سے تو اس بچی کا نام پیغمبر کی بیٹی رقیہ کے نام پر رقیہ رکھا. میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں, یہ پیغمبر علیہ السلام کے کل 6 نواسے ہوئے, 4 نواسیاں ہوئے پیغمبر کے, 6 نواسے اور 4 نواسیاں, یہ چاروں بیٹیوں سے رشتے داری کی کوئی حد ہو رہی ہے؟ یہ چھوٹی سی رشتے داری, توجہ کیجیے, حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی گہری رشتے داریاں حضرت عثمان غنی کے ساتھ تھی. آپ نے کیا سنا ہے کہ حضرت حسین کی ایک لڑکی کا نام سکینہ ہے. سکینہ ہے یا نہیں ہے؟ سنا ہے نام آپ نے سکینہ کا؟ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں سکینہ وہ ہے کہ وہ حسین کی لاش کے اوپر جا کر شہید ہو گئی تھی. یہ کہتے ہیں نا. اس سے بڑا جھوٹ دنیا کے اندر کوئی نہیں. شیعہ سے یہ پوچھو کہ سکینہ وہ عورت ہے کہ جس عورت کا پانچ مردوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ نکاح ہوا اور پانچوں مرد علیحدہ علیحدہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے. سکینہ کا پہلا نکاح ہوا حضرت عبداللہ بن حسن کے ساتھ. حضرت حسین کی لڑکی سکینہ کا نکاح پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن حسن کے ساتھ ہوا اور دوسرا نکاح ہوا عصبہ بن عبد العزیز کے ساتھ اور تیسرا نکاح ہوا حضرت عثمان غنی کے لڑکے عمر بن عثمان کے ساتھ اور چوتھا نکاح ہوا زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا. یہ چار نکاح ہوئے اور پانچواں نکاح ایک اور زید کے ساتھ ہوا. علیحدہ علیحدہ سب لوگ شہید ہوتے گئے. بعد میں ان کا نکاح ہوتا گیا. اور اسی طرح حضرت حسین کی لڑکی فاطمہ بنت حسین کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ایک لڑکے عبید اللہ بن عثمان کے ساتھ ہوا. تو گویا کہ حضرت حسین کی ایک لڑکی سکینہ وہ بھی عثمان غنی کے لڑکے کے گھر میں اور ایک لڑکی فاطمہ وہ بھی عثمان غنی کے لڑکے کے گھر میں. شیعہ کہتے ہیں کہ حسین اور عثمان کی دشمنی تھی, علی اور عثمان کی دشمنی تھی. میں کہتا ہوں رشتے داری تھی. جہاں بیٹی دے دی جائے وہاں دشمنی ہوتی ہے, جہاں بیٹی لے لی جائے وہاں دشمنی ہوتی ہے, جہاں رشتے کر دیے جائے وہاں دشمنی ہوتی ہے یا محبت ہوتی ہے. شیعہ 1400 سال سے پوری امت میں بھونکتا پھر رہا ہے. شیعہ کا ذاکر بھونکتا ہے, شیعہ کا مولوی بھونکتا ہے, شیعہ کا خمینی بھونکتا ہے, شیعہ کا نزدی بھونکتا ہے کہ صحابہ آپس میں دشمن تھے. میرا دعویٰ ہے کہ 1400 سال سے آج تک یہ دعویٰ سنت کا ہے کہ صحابہ اور خاندان نبوت میں محبت تھی, پیار تھا, رشتے داری تھی, تعلق تھا, رشتہ لینا دینا تھا. شیعہ کا دعویٰ ہے دشمن تھے. میرا دعویٰ ہے روحماہ بینہم تھا. رضی اللہ تعالی کو معلوم ہوا مدینہ میں, ان کو معلوم ہوا کہ یزید کی طرف سے گورنر بصرہ نے پیغام بھیجا کہ آپ یزید کی بیعت کریں. یہ واقعہ 28 شعبان کا. 28 شعبان کو یہ واقعہ پیش آیا. حضرت حسین کو پتا چلا کہ یزید کی بیعت لینے کے لیے گورنر نے قاصد بھیجے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ سے چلے مکہ پہنچے. مکہ میں صحابہ کا ہجوم تھا, صحابہ کی بڑی تعداد تھی. چلے کب تھے؟ 28 شعبان کو. رمضان کا مہینہ باقی ہے, شوال باقی ہے, ذیقعد باقی ہے, ذلحج باقی ہے, بعد میں محرم آتا. ٹھیک ہے. حضرت حسین کے واقعہ شہادت پر دنیا میں جتنے جھوٹ گھڑے گئے ہیں, دنیا میں آج تک اتنے جھوٹ کسی تاریخ کے لیے نہیں گھڑے گئے. یہ یاد رکھ. یہ بھی جھوٹ گھڑا گیا کہ جس دن حسین نے شہید ہونا تھا اس دن فاطمہ نے جا کر کربلا کے میدان کا جھاڑو دیا تھا. فاطمہ نے جھاڑو دیا تھا. فاطمہ تو زہرا کو 55 سال پہلے فوت ہو چکی تھی. وہ کربلا کا جھاڑو دینے کے لیے کہاں سے چلی گئی تھی؟ ادھر کہتے ہیں پیاسے فرات کے کنارے پر مر گئے, ادھر کہتے ہیں مہدی لگائی گئی, مہدی خشک لگا دی گئی کہ مہدی کے لیے پانی تھا. بات مہدی کہاں سے آئی؟ خشک مہدی. تو شوکا تو اسے اگر چھڑک دیتا. 7 محرم کو مہدی لگ گئی ہے اور 10 کو سارا پانی ختم ہو گیا. یہ تو بات ہے من غلط واقعہ, من غلط کہانیاں. حضرت حسین 28 شعبان کو مدینہ سے چلے، رمضان کے مہینے میں مکہ پہنچے، یہاں آبادنا سلاسہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر موجود ہیں. انہوں نے کہا کیا پروگرام؟ انہوں نے کہا کہ یزید کی طرف سے بیعت کی بات آئی ہے اور میں نے انکار کیا ہے. کیوں انکار کیا؟ کہ میں یزید کو اچھا نہیں سمجھتا، نواس رسول یزید کی بیعت کا انکار کرتا ہے، کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ حضرت حسین حق پر تھے یا نہیں تھے؟ حضرت حسین نیک نیت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت حسین نے یزید کو نیک نیتی سے غلط سمجھا تھا یا نہیں؟ اور بلند آواز سے سمجھا تھا نا؟ پھر بیعت کی میں تھی کیا کیا؟ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، بغاوت پہ تیار ہو گئے، حق و صداقت کا پرچم لہرانے لگے. کیوں؟ کہ یزید غلط تھا، حضرت حسین کی رائے میں یزید غلط، تو مقابلے پہ آ گئے بیعت نے کی. یہ بات مان لینا کہ نواس رسول یزید کے مقابلے میں آئے، یہ بات مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافتیں سچی تھیں. اس کی گہرائی پر آپ نہیں گئے. بل یزید کی بیعت کا موقع آیا تو حسین مدینے سے نکل آیا، اور ابو بکر کی بیعت کا موقع آیا تو حسین مدینے میں رہا. فاروق اعظم کی بیعت کا موقع آیا تو مدینے میں رہے، عثمان کی بیعت کا موقع آیا تو مدینے میں رہے. جب یزید کی اور امیر معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے تو اس وقت بغاوت کوئی نہیں کی، اس وقت کوئی اعلان علامیہ ان کو نہ بغاوت کی ہے بلکہ ان کی اطاعت کا اعلان کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین ہے، حضرت حسن ہے، حضرت علی ہے، ان کو تو دیکھو کہ علی اور حسن اور حسین کسی غلط آدمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. پھر بیٹا حسین غلط کے مقابلے میں اتر آتا ہے تو بات علی تو اسد اللہ غالب ہے، وہ تو بدرج اولا غلط کو قبول نہیں کر سکتا. تو 2 سال صدیق خلیفہ رہا، علی نے بیعت کیوں کی؟ حسین نے بیعت کیوں کی؟ حسن نے بیعت کیوں کی؟ فاروق اعظم 10 سال خلیفہ رہے تو ان خاندان نبوت نے بیعت کیوں کی؟ عثمان غنی 12 سال خلیفہ رہے، انہوں نے بیعت کیوں کی؟ امیر معاویہ 20 سال خلیفہ رہے، حسین نے بیعت کیوں کی؟ بتاؤ، یزید کا مقابلہ نواسا رسول کر سکتا ہے تو معاویہ کی خلافت میں خاموش کیوں رہتا ہے؟ عثمان کی خلافت میں خاموش کیوں رہتا ہے؟ عمر کی خلافت میں خاموش کیوں رہتا ہے؟ ابو بکر کی خلافت میں خاموش کیوں رہتا ہے؟ اگر یہ خلافتیں غلط تھی اور آج یہاں بھی اٹھانی چاہیے تھی، اگر یہ خلافتیں غصب شدہ تھی اور آج یہاں بھی اٹھانی چاہیے تھی، نواسا رسول یزید کے مقابلے میں آیا، ابو بکر کے مقابلے میں نہیں آیا. معلوم ہوا یزید غلط تھا، صدیق صحیح تھا، یزید غلط تھا، فاروق صحیح تھا، یزید غلط تھا، عثمان صحیح تھا، یزید غلط تھا، معاویہ صحیح تھا. کوئی لال پلے اتری ہے کہ کوئی تم ہوئی بول رہے ہو؟
شہید ہوتے مکے
مکے اور مدینے میں، مکہ مدینہ مرکز تھا، سنیوں کا ذمہ دار سنی تھے، شہید ہوتے شام میں، شام مرکز تھا یزید کا، ذمہ دار براہ راست یزید ہوتا، بھائی وہ تو شہید ہوئے کوفے میں، کوفے سے 10 میل کے فاصلے پر جو مرکز تھا شیعہ کا، بھائی مرکز تمہارے میں شہید ہوئے، ذمہ دار ہم ہیں، پھر تمہارے خط موجود ہیں، 150 خط ایک آیا، 1200 خط ایک آیا، تم نے خط لکھا، آؤ جی پھل پک گئے ہیں، آؤ جی میرے تیار ہو گئے ہیں، آؤ جی بیعت کے لیے ہم تیار ہیں، آؤ جی یزید کا مقابلہ ہم کریں گے، نواز رسول تیار ہو گئے، تو جب تیار ہو گئے تو تمام صحابہ نے کہا کہ اے پیغمبر کے نواسے، تمہارے باپ علی کو بھی کوفیوں نے دھوکہ کیا، باپ علی کو بھی کوفیوں نے شہید کیا، باپ علی سے بھی کوفیوں نے دھوکہ کیا، اے نواز رسول کوفیوں کے دھوکے میں نہ آنا، یہ خطبہ تمہاری کتاب جلاء العیون میں موجود ہے، اخبار التوال میں موجود ہے، ناصر التواریخ میں موجود ہے، شیعہ کی 3 بڑی کتابیں ہیں، ان 3 کتابوں سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے شیعہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور شیعہ کی وہی قوم ہے آج جو پورے دنیا میں، پورے پاکستان میں ماتم کر رہی ہے، یہی پیغمبر کے نواسے کو بلا کر کوفہ میں شہید کر رہی ہے، ہم کیسے مانیں کہ کسی اور نے مار دیا، ہم تو کہیں گے بتاؤ بلایا کس نے تھا، خط کس نے لکھے تھے، میرے کس نے بتائے تھے، گھر کون لایا تھا، بتاؤ کوئی بات ہے، جان والو، پڑھے لکھے لوگ، نوجوانوں سنیو، غریب سنیو، جوان سنیو، ایک بات یاد رکھو، چلتے سورت کی طرح واضح دلائل موجود ہیں کہ شیعہ کو حضرت، شیعہ نے حضرت حسین کو بلا کر شہید کر دیا، اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ شیعہ کو شہادت اور اس قتل کی سزا اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، منہ پر بھی مارا جا سکتا تھا لیکن بغض تو اس سینے میں تھا، تو خدا نے اس سینے کو متعین کر دیا کہ دنیا میں یہ سینہ کٹواؤں گا، اور ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے کٹواؤں گا، اور پولیس کے پیرے میں کٹواؤں گا، اور کرفیو لگوا کر کٹواؤں گا، اور دھوپ کی کڑکتی دھوپ میں کٹواؤں گا، اور باقاعدہ لوگوں سے پرمٹ دلوا کر کٹواؤں گا، اور سپاہی صحابہ پر پابندی لگوا کر کٹواؤں گا، مار 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 دا محرم حسین دا گوڑا ہے، نہیں مرتے. حضرت حسین کو روکا سنیوں نے تھا, بلایا شیعہ نے تھا, یہ بات یاد رکھیں. روکا کس نے تھا؟ عبداللہ بن عباس سنی تھے, عبداللہ بن عمر سنی تھے, عبداللہ بن زبیر سنی تھے, مکہ کے ہزاروں صحابی سنی تھے. روکا سنیوں نے تھا, بلایا شیعہ نے تھا. شہید مکہ میں ہوتا ذمہ دار ہم ہوتے, شہید تمہارے پاس ہوئے ہیں ذمہ دار تم ہو.
حسین کے قاتل شیعہ قاتل, حسین کے قاتل
شیعہ
قاتل, حسین کے قاتل
شیعہ
قاتل, حسین کے قاتل
شیعہ
قاتل. شیعوں سے صرف ایک بات پوچھو, بلایا کس نے تھا؟ صرف ایک بات پوچھو. تو یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے کہ ہم نے بلایا تھا؟ وہ مانیں گے, شیعہ مانتے ہیں کہ ہم نے بلایا تھا. وہ یہاں چاند کا کوئی شیعہ نہ مانے, لیکن شیعہ کی ساری کتابیں مانتی ہیں کہ ہم نے بلایا تھا. بلایا تم نے تھا, ہمارے پاس سے بلایا تھا, مکے سے بلایا تھا, مدینہ سے بلایا تھا, خط لکھ کر بلایا تھا. 700 خط ایک مرتبہ لکھے, 150 خط ایک مرتبہ لکھے, 300 خط ایک مرتبہ لکھے, پھر قافلہ بھیجا, پھر خط لکھے. کس نے خط لکھے؟ کون سا شیعہ تھا؟ نام بتاؤں. ربی بن عامر. کیا نام تھا؟ ربی بن عامر شیعہ. اشعث بن قیس شیعہ. اشعث بن قیس کیا خط لکھتا ہے؟ کہ پھل پک گئے, خشک جگہ پر پھل ہوتے ہیں, وہ بھی کربلا بن گئی ہے. اور کربلا کے سرسبز و شاداب مریضی طرح علاقہ ہے, آج بھی جا کے دیکھو. اور چٹیل میدان سی, اور تمہارا خط کہتا ہے کہ وہاں پھل پک گئے ہیں. پھل چٹیل میدان میں ہوتے ہیں. لوگوں کو پاگل بناتے ہو, خط میں لکھا ہے پھل پک گئے ہیں, سبزہ ہے, میوے جات آ رہے ہیں. اور ملا جو فیس لینے کے لیے مجلس پڑتا ہے, کہتا ہے بڑا میدان ہائی امام کو ہو گیا.
ٹھیک ہے بھائی,
جو پہائی پانی کوئی نہ آئی, پانی نہ آئی لیکن میں بھی پانی آئی آئی. شادی تھی گئی آئی 7 محرم کو, نکال تھی گیا کنارا فرات کا. ٹھیک ہے بھائی, بھائی کور تو وہ مارو جی عقل چاہے. خط لکھتے پہ وہ میوے پاس گئے, دھیان کریں دے پہ وہ میدان چٹیا بھائی. ٹھیک ہے, حضرت حسین چل پڑے. کب چلے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 13 ذی الحج کو چلے, بعد میں لکھا 14 ذی الحج کو چلے. قافلہ چلا ہے مکے سے, 72 ساتھیوں کو لے کر چلا ہے, مدینے سے مکے سے چلا ہے. چلنے سے پہلے تایا گھاٹ بھائی مسلم بن عقیل کو حضرت حسین نے بھیج دیا کہ جاؤ, جا کر خبر لاؤ, معلوم کرو کہ کوفی اپنے وعدے پر پکے ہیں یا نہیں. مسلم بن عقیل وہاں پہنچے, کوفیوں نے استقبال کیا. اسی تھوڑے پرانے خادم آؤ نا, آؤ. نماز فجر میں کھڑے ہوئے 12,000 آدمی, ظہر کی نماز آ گئی تو رہ گئے 3600 آدمی, عصر کا وقت آیا تو رہ گئے 6 آدمی. رات ہوئی تو ایک مکان میں داخل ہو کر مسلم بن عقیل کو شہید کر ڈالا. جب 12,000 آدمی مسلم بن عقیل نے دیکھے تو صبح 10 بجے آدمی روانہ کر دیے نبی کے نواسے کی طرف کہ یہ تو ہزاروں دنیا ہمارے ساتھ ہے, یہ تو اپنے وعدے پر پکے نظر آتے ہیں. وہ قاصد پیچھے چلا گیا, قاصد چلا گیا. شام کو مسلم بن عقیل کا لاشا کوفے کے بازار میں بکھر پڑا. خاندان نبوت کا یہ جوان مرد کوفے میں شہید کر دیا گیا. بلانے والا موجود ہے, نے مارا یہ نہیں میں جانتا، میں یہ جانتا ہوں کہ بتاؤ خط کس نے لکھا تھا، بلایا کس نے تھا، کوئی بکری تو نہیں مری، پیغمبر کا خاندان جبا ہوا ہے، کوئی بکری پہ حملہ تو نہیں ہوا، پیغمبر کے خاندان کو رلایا گیا ہے، کوئی بکری تو نہیں جبا ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جبا کیا گیا ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں ملا، خاندان نبوت جبا کیا گیا ہے، وہ پیغمبر کا نواسا جبا کیا گیا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا، جنہیں دل کرنا جتنے دل کر دے جواب بھیجو، ٹائم کھوٹ گیا تو اثر تو بعد دے دے سر جواب، ٹھیک ہے میرے بھائیو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی پہنچ گیا، آدمی نے جا کر بتایا راست کہ حالات ٹھیک ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لوگوں نے استقبال کیا ہے، مسلم بن عقیل موجود ہیں، یہ بھی پتا تھا کہ مسلم بن عقیل کا جنازہ اٹھ چکا ہے، خاک و خون میں پیغمبر کا خاندان ذبح ہو چکا ہے، جب مقام واقسا پر پہنچے، واقسا ایک جگہ ہے جو عراق اور عرب میں فاصلہ پیدا کرتی، واقسا کے مقام پر پہنچے تو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسین کو معلوم ہوا کہ کوفیوں نے غداری کی ہے، انہوں نے کہا ہم واپس جاتے ہیں، حضرت حسین نے فرمایا کہ اس کا علاج کوئی اور کرتے، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، نواسا رسول ان کے ساتھ تیار ہو گئے، عام دان نبوت چل پڑا، جب کوفہ کے قریب پہنچے تو جو لوگ خط لکھنے والے تھے ان کو چاہیے تھا نا کہ ساتھ آتے، چاہیے تھا یا نہیں، کوئی آدمی ان میں موجود نہیں، کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کر حضرت حسین نے خطبہ دیا اور بازار میں کھڑے ہو کر کہا ہے کوئی تم میں سے ربی بن عامر، یہ خط اس کا ہے کہ پھل پک گئے ہیں، آؤ ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آؤ، کوئی نہ نکلا، اشس بن قیس نہ نکلا، نواسا رسول بے یار و مددگار رہ گیا، نواسا رسول چاہتے تھے واپس چلا جاؤں، انہوں نے جو کچھ لکھا وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، پانی خشک ہو گیا، دوپٹے اتر گئے، پانی نہ ملا، کربلا کا یہ منظر تھا، ایسی من گھڑت کہانیاں عام کر دی گئی 1400 سال سے، اتنا بڑا جھوٹ پیغمبر کے نواسے کا نام لے کر بولا گیا اس کی مثال کوئی نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے سے چلے کہ میں یزید کے پاس چلتا ہوں، یزید کے سامنے اپنے مطالبات پیش کرتا ہوں، اگر وہ میری بات مان گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں اس سے جنگ کروں گا، کتابوں میں یہ سارا واقعہ موجود ہے، کوفہ سے 10 میل کے فاصلے پر پہنچے تو وہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اگر نواسا رسول چلے گئے یزید کے پاس، انہوں نے ان کی شرطیں مان لیں تو اس کے بعد کوفیوں کا کڑا کڑا ہو جائے گا، کوفیوں کا یزید ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑے گا، انہوں نے کہا نواسا رسول کو زندہ بچ کر یا واپس چلے جانا چاہیے یا ان کو قتل کر دینا چاہیے، نواسا رسول کے خلاف کوفے کے لوگ جمع ہوئے کربلا کے میدان میں، حضرت حسین نماز عصر کے قریب کوفہ میں پہنچے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد انہیں کوفہ کے لوگوں نے پیغمبر کے نواسے کو کوفہ کربلا کے میدان میں ذبح کر ڈالا، شہید کر ڈالا، فوجیں موجود ہیں، پولیس موجود ہے، لوگ موجود ہیں، لیکن یہ خط لکھنے والے نواسا رسول کو خود قتل کر رہے ہیں، جب حضرت زین العابدین زخمی ہو گئے تو انہوں نے زخموں کی حالت میں ایک کونے میں کھڑے ہو کر کہا کہ او کوفہ کے لوگوں، او بے ایمان لوگوں، کیا تم نے ہمیں نہیں بلایا تھا، آج تم ہم پر تلوار اٹھاتے ہو، آج ہمیں تم ذبح کرتے ہو، جلال قیوم ہو شیعہ کی کتاب ہے، ناسخ التواریخ ہے شیعہ کی کتاب ہے، اخبار التوار ہے شیعہ کی کتاب ہے، جس وقت یہ قافلہ لٹ پٹ گیا، حضرت حسین شہید کر دیے گئے، لوگ زخمی ہو گئے، عورتیں زخمی ہو گئی، مرد زخمی ہو گئے، سب لاشیں بکھر گئی اور لٹا پٹا یہ قافلہ جب کوفہ میں پہنچا رات کو تو عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ کھڑی ہو گئی،
اونٹ کے محمل پہ حضرت زینب کھڑی ہو گئی. جو گفتگو حضرت زینب نے کی ہے 1400 سال سے شیعہ کے پیٹنے کو, شیعہ کے بدل کو, شیعہ کے فریب کو حضرت زینب نے چاک کر ڈالا. زین العابدین کے بیان نے شیعہ کے فریب کو چاک کر ڈالا. زینب نے کہا اور کوفہ کی عورتوں تم مکار ہو, تم بے ایمان ہو, آئے تمہارے مردوں نے ہمیں بلایا تھا, تمہارے مردوں نے ہمیں سوا کر ڈالا, اب تم ہمیں روتی ہو, تمہیں شرم کرنی چاہیے. زین العابدین کھڑے ہو گئے زخموں کی حالت میں, کہا اور کوفہ کے لوگوں تم ہمیں روتی روتی ہو عورتوں اور تمہیں شرم نہیں آتی, اور کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دو گے جب رسول اللہ پوچھیں گے کہ میرے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے تم نے کربلا کے میدان میں ذبح کر ڈالے, آج ہم پہ روتے ہو اور تمہارے سے زیادہ ناخرف دنیا میں کوئی نہیں. سب کہا تھا مکہ کے علماء نے, مکہ کے صحابہ نے کہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں, آج ہم دیکھ چکے ہیں تو کہ تم سے بڑا بے وفا اور غدار دنیا میں کوئی نہیں. ام کلثوم نے خطبہ دیا, وہ خطبہ یہی کہ کوفیوں تم غدار ہو, تم بے ایمان ہو, تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو قتل کیا, اب تم ہم پر روتی ہو, تمہیں شرم کرنی چاہیے. یہ تین زخمی ہیں, تینوں کے بیانات ہیں. بیانات کہاں ہیں؟ شیعہ کی کتاب جلاء العیون میں ہیں. بیانات کہاں ہیں؟ بیانات کہاں ہیں؟ اخبار القرآن شیعہ کی کتاب ہے, ناسخ التواریخ شیعہ کی کتاب ہے. اس جنگ کے اندر اگر کوئی غیرت رکھنے والا شیعہ موجود ہے تو آؤ میرے اس چیلنج کا جواب دے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ بلانے والے شیعہ, قتل کرنے والے شیعہ میرے دعوے پر گواہ. گواہ کون ہے؟ گواہ زینب بنت حسین ہے, گواہ ام کلثوم بنت حسین ہے, گواہ زین العابدین بنت حسین ہے. میرے پاس گواہ زین العابدین ہے, میرے پاس گواہ ام کلثوم ہے, میرے پاس گواہ زینب ہے. شیعوں اگر تم نے اس سے انکار ہے تو تم کو ان سے بڑا گواہ پیش کر کے اپنی پوزیشن صاف کرو. اگر تم اس کا جواب نہیں دو گے تو تم ہی قاتل ہو, تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ تم ہی قاتل, تم ہی مخبر, تم ہی منصف تہرے. اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر؟ حسین کا قاتل بنایا اور گواہ خاندان نبوت ہے. گواہ کیا ہے؟ گواہ کیا ہے؟ گواہ کیا ہے؟ میں پھر کسی موقع پر وہ ساری کتابیں, سارے گواہ آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ. ایک ایک عبارت پیش کروں گا اور اصول کافی کی وہ عبارت کہ حسین تیرے چہرے سے مجھے خطرہ ہے کہ تجھے تیرے شیعہ قتل کر ڈالیں گے. یہ پیغمبر کا فرمان شیعہ کی کتاب میں موجود ہے. یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی. جتنا مرضی ہو تمہارا رونا تو مقدر ہے, اصل میں تمہیں تو عذاب مل رہا ہے, تم اپنا عذاب ہم پہ تھوپنا چاہتے ہو. یہ سوال آیا آپ نے میاں اقبال حسین کو صوبائی اسمبلی پر نامزد کیا, اس لیے کیا کہ لوگوں کے کام کریں گے لیکن وہ عوام کے سامنے نہیں آتے, عوام کے سامنے آئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, ایران کے شیعہ, ایران کے شیعہ انقلاب کا لیڈر لعنت اللہ خمینی ہے. ایران ایرانی ان کی نسل تھا یا کسی دوسرے ملک سے آ کر ایران پر مسلط ہوا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو خمینی ہے یہ اصل میں عراق کا رہنے والا ہے. اصل میں کہاں کا رہنے والا ہے؟ عراق. اور عراق میں بھی آج سے 400 سال پہلے عراق میں اس کے والدین گئے تھے, اور 400 سال پہلے اس کے والدین سنی تھے, اور وہ والدین افغانستان کے شہر غزنی میں رہتے تھے. اور افغانستان کا جو شہر غزنی ہے جہاں محمود غزنوی تھا, اس علاقے میں آج تک ان کے رشتہ دار کی پرانی لڑیاں ابھی تک موجود ہیں, لیکن یہ منحوس یہاں سے چلتا گیا اور کفر کو سینے سے لگاتا گیا. سنو
تیسرے ماں تین خلفاء کو نہ ماننے والا کافر ہے، لیکن جو چوتھے خلیفہ کو نہ مانے کیا وہ بھی کافر ہے؟ تو جو سوال کرتا ہے اس سے پوچھو کہ تم علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہو؟ تم تو کہتے ہو خلیفہ کو بلا فصل، تو پہلا خلیفہ ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ بھی نقطہ بتاؤں کہ اذان میں خود اعلان کرتے ہیں تشہد و امیر المؤمنین و امام المتقین و امیر المؤمنین امام المتقین علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل. بلا فصل کا معنی پتہ کیا ہے؟ بغیر فیصلے کے، کہ ان کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے. کیونکہ جن جن کا فیصلہ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، کہ ابو بکر کا فیصلہ ہوا وہ پہلے نمبر پر آ گئے، دوسرے عمر کا فیصلہ ہوا وہ بھی آ گئے، تیسرے عثمان کا وہ بھی آ گئے، لیکن علی کا فیصلہ ہوا ہی کوئی نہیں، اس لیے ابھی تک وہ اعلان پانچ عمر کر رہے ہیں کہ علی کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. کر رہے ہیں کہ خلیفۃ بلا فصل، کہ بغیر فیصلے کے اس کا اعلان ہے. اعلان کہتے ہو بغیر فیصلے کے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. بھائی فیصلہ ہوتا تو مدینہ اور مکہ میں یہ خلیفہ بنتے، ٹھیک ہے، یہ ہم بالکل تعریف کرتے ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا حضرت علی کا منکر بھی کافر ہے؟ سوال توجہ کیجیے، کسی صحابی کو گالی دینے والا، کسی صحابی کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہے، خواہ حضرت علی ہے خواہ حضرت حسین. محمد بن ابی بکر کے قاتل کا کیا نام ہے؟ کیا ان کو حضرت عمر بن عاص اور امیر معاویہ نے قتل نہیں کروایا تھا؟ اگر کروایا تھا تو کیوں تھا؟ یہ بات یاد رکھیں کہ محمد بن ابی بکر جو تھے یہ ان کی عمر ابھی 6 مہینے تھی کہ صدیق اکبر فوت ہو گئے. یہ صدیق اکبر کے لڑکے تھے، سب سے چھوٹے لڑکے، اور ان کی والدہ اسما کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہو گیا تھا، اور ان کی پرورش حضرت علی کے گھر میں ہوئی تھی، یہ یاد رکھی. اور بعد میں حضرت علی المرتضیٰ سے بھی یہ باغی ہو گئے تھے، اور 13 سال کی عمر میں حضرت علی نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، اور یہ کوفہ میں جا کر کوفہ کے باغیوں اور بلوائیوں سے مل گئے تھے. بعد میں قاتلین عثمان کی صف میں یہ شامل ہوئے، اور اس قتل عثمان کے بدلے میں ان کو عمر بن عاص کے قاصدوں نے قتل کیا تھا. تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے. قاتلین عثمان کیا صحابی نہیں تھے؟ قاتلین عثمان صحابی نہیں تھے، یہ بات یاد رکھیں. کوئی قاتلین عثمان کو صحابی نہیں ثابت کر سکتا، اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے تو بتاؤ. کہ صدیق اکبر کی وفات کے 6 مہینے بعد محمد بن ابی بکر پیدا ہوا، یہ کیسے صحابی ہو گیا؟ ہو گیا صحابی؟ کہ ابو بکر کی وفات کے بعد پیدا ہونے والا صحابی ہے؟ اور پھر دیکھیے کہ جو عمر بن حمق ہے، عثمان غنی کے 5 قاتل ہیں، کتنے قاتل ہیں؟ نام یاد رکھو، کتنے قاتل ہیں؟ عمر بن حمق، عمر بن مصر کا رہنے والا، صدام بن حمران یمن کا رہنے والا، کنانہ بن بشر خراسان کا رہنے والا، اشتر لخی یہ اپنا عرب کا جو علاقہ ہے یرموک وہاں کا رہنے والا، محمد بن ابی بکر، یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ مصر میں جا کر آباد ہو گیا تھا. تو ان میں سے کوئی آدمی صحابی نہیں ہے. واقعہ کرتاس میں حضور علیہ السلام ناراض ہوئے تھے یا خوش ہوئے تھے کہ حضرت عمر نے عطی اللہ و عطی رسول کے حضرت عمر قائل نہیں تھے؟ اگر تھے تو آپ نے یہ کیوں کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، کہ حضور علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا تو عمر نے کہہ دیا اللہ کی کتاب کافی ہے. جس آدمی نے سوال لکھا ہے اس سے میں سوال کرتا ہوں، جس آدمی نے سوال لکھا ہے میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ تو نہیں تو یہ سوال پورا نہیں لکھا، پہلے یہ بتاؤ کہ حضرت حضور علیہ السلام نے جس وقت کاغذ قلم مانگا، پہلی بات یہ ہے یہ کاغذ قلم مانگنے کی جو روایت ہے یہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے جن کی عمر اس وقت 11 سال تھی. یہ روایت کس سے ہے؟ عبداللہ بن عباس سے، جن کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 11 سال. 11 سال کی عمر کا بچہ تو روایت کرتا ہے حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت عمر یہ روایت کیوں نہیں کرتے؟ پہلے اس کا جواب دو. اس لیے کہ یہ کوئی بات نہیں کہ جو چیز بخاری شریف میں آ رہی ہے اس بخاری شریف میں روایت پر بات نہیں ہو سکتی. بخاری شریف میں بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں روایت پر قدر کی گئی ہے. سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ پیغمبر نے کاغذ قلم مانگا تو کاغذ قلم مانگنے کا واقعہ صرف حضرت عباس ابن عبداللہ ابن عباس کو پتا تھا جو 11 سال کا بچہ تھا اور کسی کو پتا نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کاغذ قلم کس سے مانگا تھا نبی نے؟ کاغذ قلم عمر کا نام لے کر کہا تھا کہ عمر تم لاؤ یا کسی کا نام لے کر کہا تھا؟ اگر عمر کا نام لے کر کہا تھا تم لاؤ پھر عمر کا قصور ہے کہ کیوں نہیں لائے. اور کاغذ قلم کا ہاتھ عمر کا لانے کا بنتا ہی نہیں تھا اس لیے کہ کاغذ قلم کا ہاتھ علی کا بنتا تھا اس لیے کہ حدیبیہ کے موقع پر بھی کاغذ قلم علی کے پاس تھا اور یہ ساری ڈیوٹی حضرت علی کے پاس ہوتی تھی اور آج بھی حضور علیہ السلام کے گھر میں جو ڈیوٹی تھی وہ بھی علی کی ہونی چاہیے تھی. گھر تو پیغمبر کا تھا تو پیغمبر کے گھر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ آتے جاتے تھے تو کاغذ قلم لانے کے لیے علی کو چاہیے تھا کہ وہ لے آؤں. نہیں سمجھے میری بات. حضور نے نام لے کر تو نہیں کہا کہ عمر تم کا کاغذ قلم لاؤ. تو عمر نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے یہ قصور ہو گیا اور علی نے اتنی بات بھی نہیں کہی اور چپ کر کے 4 دن کھڑے رہے کوئی قصور نہیں ہوا. یہ بات ہے. اور پیغمبر علیہ السلام نے کاغذ قلم کسی سے نام لے کر تو نہیں مانگا تھا. جب کاغذ قلم مانگا اس سے 4 دن بعد پیغمبر فوت ہوئے. کتنے دن بعد؟ تو 4 دنوں تک لے آتے. اب فاروق کے عالم نہیں لائے عمر فاروق لے آتے. عمر فاروق نہیں لائے حضرت حسین لے آتے حضرت حسن لے آتے حضرت فاطمہ منگوا دیتے. تو حضرت عمر کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو رسول اللہ کی حالت کو دیکھا کہ پیغمبر پر بے ہوشی کا دورہ کر رہا ہے. اس حالت میں حضور کو ہوش آیا تو فرمایا کاغذ قلم لاؤ. تو حضور علیہ السلام کہ کاغذ قلم لاؤ کہا تو فاروق کے عالم نے فرمایا کہ ان کے بے ہوشی کا دورہ ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ کی جتنی بھی نصیحتیں ہیں یہ قرآن کی شکل میں موجود ہیں تو اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ روایت صحیح ہے تو فاروق کے عالم کے اس کہنے سے کفر کیسے ہو گیا کہ خمینی نے اسی واقعے کو بنیاد بنا کر کہا کہ عمر تو کہا تھا. اور پھر یہ دیکھو میں نے ایک شیعہ سے کہا کہ یہ کاغذ قلم حضور نے کیوں منگوایا تھا؟ کاغذ قلم کی کیا ضرورت تھی؟ حضور علیہ السلام تو فرما چکے تھے اليوم اکملت لکم دینکم آج میرا دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا تو دین کے مکمل ہونے کے بعد نئی بات دین میں نبی نے کیا شامل کرنی تھی یہ بتاؤ. اگر خلافت شامل کرنی تھی تو خلافت دین کے مکمل ہونے کے بعد پھر دین سے باہر ہوگی اندر کو بھی ہوگی بعد میں شامل کرنی ہے. تو اس نے کہا نہیں جی حضرت علی کی خلافت لکھنی تھی. میں نے کہا نہیں ابو بکر کی خلافت لکھنی تھی. انہوں نے کہا ابو بکر کی خلافت کیسے لکھنی تھی؟ میں نے کہا علی کی کیسے لکھنی تھی؟ یہ کہ دلیل ہے تمہارے پاس کہ علی کی لکھنی تھی. کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ علی کی لکھنی تھی؟ میں کہا تم ابو بکر کی لکھنی تھی. پھر یہ سوال ہے کہ جناب باغ صدق کا حصہ حضرت فاطمہ کو نہیں دیا ابو بکر صدیق نے تو صدق کا حصہ جو ابو بکر نے نہیں دیا تو یہ بھی تو پوچھو کیوں نہیں دیا. صرف اتنی بات بتاؤ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد حضرت فاطمہ زندہ تھی اور حضور علیہ السلام کی بیویوں میں سے 8 بیویاں زندہ تھیں. کتنی بیویاں؟ اور بولو تو صحیح نہیں. پیغمبر کی بیویاں کتنی زندہ تھیں؟ تو بیویوں کا بھی کوئی حق بنتا تھا یا نہیں؟ تو جب حق بیویوں کا بنتا تھا تو باغ اکیلا حضرت فاطمہ کو کیسے ملتا؟ یہ تو بتاؤ. تو پھر باغ صدق کا کوئی ایک نہیں تھا 7 باغ تھے. کتنے باغ تھے؟ باغ بھی 7 تھے. اور ابو بکر صدیق سے جب کہا گیا کہ حضور کی وراثت کا کیا ہوگا تو صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ جواب تو پیغمبر کا فرمان تھا. اگر اس کے جواب میں کسی کو ناراضگی ہوئی تو اس میں صدیق کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا کہ بارے صدق دو تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور کا حکم ہے نانو معاشر الانبیاء ہم جتنے بھی انبیاء ہیں ہماری وراثت دنیا کا مال اور پیسہ نہیں ہوتا بل نورس علم و حکمہ بلکہ ہماری وراثت تو علم و حکمت ہے. ما ترکنا صدقہ نبی جو بھی مال چھوڑتا ہے وہ پوری امت کا ہوتا ہے اس لیے وہ بیت المال میں جمع کرانا ہوتا ہے. نبی ساری امت کا باپ ہے اس لیے جو کچھ نبی نے مال چھوڑا وہ بیت المال کا حق ہے. یہ بات ابو بکر صدیق نے جواب میں فرمائی اور یہ فرمان رسول اللہ کا نقل کیا. یہ فرمان کس کا نقل کیا؟ ایک بات میں مثال کے طور پر کہتا ہوں وقت بہت ہو رہا ہے توجہ کیجیے. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان کا وارث سلیمان علیہ السلام کا وارث کس کو بنایا؟ اور بولو کہ صحیح داؤد علیہ السلام کو کس کو بنایا؟ تو وارث داؤد کو کیسے بنایا؟ سلیمان کے تو 12 لڑکے تھے، داؤد علیہ السلام کو وارثہ سلیمان داؤد کے وارث بنایا سلیمان نے داؤد کو، ٹھیک ہے؟ داؤد علیہ السلام وارث بنے، کس کے وارث بنے؟ سلیمان علیہ السلام وارث بنے داؤد علیہ، سوری، سلیمان علیہ السلام وارث بنے کس کے؟ داؤد علیہ السلام کا وارث کون بنا؟ سلیمان. داؤد علیہ السلام کے تو 12 بیٹے تھے، تو وارث صرف سلیمان کیسے بن گیا؟ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی وراثت نبوت ہے یا حکمت ہے، دنیا کا مال وراثت نہیں ہے نبی کی. اور ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ابو بکر صدیق نے باغ فضل کا حصہ نہیں دیا فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی اولاد موجود تھی، فاروق اعظم سے علی حصہ لے لیتے، فاروق اعظم نے نہیں دیا تو عثمان غنی سے حصہ لے لیتے، عثمان غنی نے حصہ نہیں لیا تو یہ حصہ حضرت علی جب خود خلیفہ بنے تو اپنا حصہ خود وصول کر لیتے، ٹھیک ہے نا؟ اپنا حصہ خود وصول کرنا چاہیے تھا. بھائی بیٹھو، کیا ہوگا آپ کو؟ تو آ کے بغیر جو اٹھے گا وہی وہ ہوگا، وہی وہ میں آپ جی میں نے کیا کہا، وہی وہ دعا کر کے جائیں اللہ کے بندے، آپ کو زیادہ نہیں مل رہی ہے. تو اگر بارے حضرت فاطمہ کا حق بنتا تھا تو حضرت علی جب خلیفہ بنے اس وقت انہوں نے یہ حق وصول کیوں نہیں کیا بتاؤ؟ اگر علی المرتضی نے ابو بکر اور عمر اور عثمان کا فیصلہ مان لیا تو شیو تم 1400 سال سے کیوں بھونکتے ہو؟ تم نے ابو بکر عمر کا فیصلہ کیوں نہیں مانا؟ سنیوں کے جواب میں شیعت کے بارے میں یہ سوال ہے کہ ہم سنیوں کا یزید کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ یزید کے بارے میں ہمارا نظریہ وہی ہے جو امام ابو حنیفہ نے لکھا کہ ایک طبقہ یزید کو کہتا ہے کہ یہ بے قصور تھا یا یزید جو تھا وہ کافر تھا، اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ یزید صحابی تھا. اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یزید کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے لکھا خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. کہ 10 محرم کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں، قرآن پاک میں کہیں 10 محرم کا ذکر نہیں ہے پورے قرآن میں، ٹھیک ہے؟ جو 30 پاروں والا ہے، جو 17,000 ایتوں والا ہے اس میں شاید ہو، ٹھیک ہے؟ 91 کو شیعہ گنڈوں نے اپنی عورتوں پر ہوائی فائرنگ ملا چندہ والا میں رات کو کی تو پولیس نے موقع مدد کی. ہمارے کارکن بھائی یہ جلسے میں کہنے کا کیا مطلب؟ عجیب بات. کا مزار شریف کس ملک اور کس شہر میں ہے؟ حضرت عائشہ کی قبر جنت البقیع میں ہے. کہاں ہے؟ کیا یزید مسلمان تھا یا کافر تھا؟ یزید فاسق و فاجر تھا. حضرت حسین کی شہادت کا ذمہ دار یزید تھا. یزید کو حضرت حسین کی شہادت سے بری نہیں کیا جا سکتا. حضرت اور یزید کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی. نہیں، ہم اس کو کفر اور اسلام کی جنگ نہیں کہہ سکتے. اگر کفر اور اسلام کی جنگ کہیں گے تو اس کے اندر بہت سے صحابی شامل تھے، تو نعوذ باللہ پھر صحابہ کو بھی کافر کہنا پڑے گا. یا اس یہ جنگ غلط فہمی کی بنیاد پر تھی، یا اس جنگ میں صرف ابن زیاد کا قصور تھا؟ ابن زیاد کا بھی قصور تھا، اس میں کوفہ کے شیعوں کا سب سے بڑا قصور تھا.